وعلى عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین محترم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ سلسلوار ترجمہ قرآن ہمارے زیر مطالعہ ہے یہ نشست ہر جمعرات کو عشاء کے بعد منعقد ہوتی ہے درمیان میں رمضان مبارک کی وجہ سے ہماری یہ نشست عشاء کی نماز کے بجائے عصر کی نماز کے بعد مختصر مختلف موضوعات پر کچھ گفتگو ہے کہ جو کہ ہم نے رمضان مبارک میں کی تھی اب انشاءاللہ آج سے وہی تسلسل کے جو رمضان سے پہلے کا تھا دور ترجمہ قرآن کا اس کو ہم دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں اور ایک مہینے کے گیپ سے کیونکہ یہ نشست ہے تو جو بھی مضامین ہمارے زیر مطالعہ ہیں تھوڑا سا ایک خاکہ اپنے ذہن میں وہ تازہ فرما لیجیے سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے اور سورۃ الاعراف کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ تاریخ انسانی کے بڑے اہم ادوار پر یہ سورت ہے کہ جو کہ مشتمل ہے اور اس کے ابھی تک کے جو رکوع ہم نے 16 مکمل کیے ہیں مطالعہ اس میں پہلا رکوع سورۃ الاعراف کا وہ سورۃ الاعراف میں جو بھی آگے مضامین بیان ہو رہے ہیں اس کا ایک انڈیکس تھا پہلا رکوع کی جس میں تمام مضامین کا ایک خلاصہ وہ ہمارے سامنے آ گیا تھا پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 سے اور رکوع نمبر 7 تک اللہ سبحانہ وتعالی نے ازل اور ابد کے جو بھی واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں یعنی ازل میں آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور بہرحال یہ کہ وہ تفصیلات ان رکوع میں رکوع نمبر 2 سے رکوع نمبر 7 میں وہ ہمارے سامنے آئے اسی طرح ابد کے معاملات یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے طویل زندگی قیامت میں کیا ہونا ہے اہل جنت اہل جہنم کی کیفیات اور اوصاف اور خصلتوں کا بیان وہ بھی ہمارے سامنے انہی رکوع میں وہ سامنے آیا پھر رکوع نمبر 8 سے رکوع نمبر 16 تک یہ بھی حصہ ہے کہ جو ہم مکمل کر چکے ہیں کہ جس میں اب ازل اور ابد کے درمیان تاریخ انسانی کے بڑے اہم واقعات یعنی خاص طور پر 6 قوموں کے تذکرے تذکیر بے ایام اللہ کے ذیل میں یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر اور اپنے وقت کے رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ان قوموں کو مٹا دیا. اور یہ 6 قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو کہ تفصیل کے ساتھ یہ رکو نمبر 8 سے رکو نمبر 16 تک یہ 9 رکو بنتے ہیں جس میں آئے. الحمدللہ یہ حصہ بھی ہم نے اس کا مطالعہ سورہ اعراف کا کر چکے ہیں. اب یہ رکو نمبر 17 سے اور رکو نمبر 21 تک یہ 5 رکو ہیں کہ جو کہ اب بنتے ہیں کہ جو تاریخ بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات پر اب یہ حصہ ہے کہ جو کہ مشتمل ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں. ایک بعثت تھی آل فرعون کی طرف، یعنی فرعون آل فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. لہٰذا ٹارگٹ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ فرعون آل فرعون کے چنگل سے اور اس کی غلامی سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرائے. تو وہ آزادی کا جو بھی مرحلہ ہے وہ تفصیلات ہم نے ان رکوع میں، پچھلے رکوع میں ہم نے مطالعہ وہ کر لیا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جب مدین سے واپسی ہوئی ہے اور دوران سفر ہی درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے فرعون کی طرف بھیجتے ہیں رسالت پر قائم فرما کے آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام، آپ کے بڑے بھائی کو بھی رسالت میں شامل کرتے ہیں، ان کو دست و بازو آپ کا بناتے ہیں. پھر فرعون کے دربار میں آمد ہوتی ہے اور فرعون کو دعوت دی جاتی ہے. 2 بڑے معجزات ہیں کہ جو دے کے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، عصا موسیٰ اور ید بیضہ. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر فرعون نے مقابلے کے لیے مصر کے جو بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کیا. ایک مقابلے کا دن متعین ہوا، وہ جادوگروں میں اپنا جادو چلا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ وہ دکھایا اور وہ سارے جو بھی ٹھکوسلے تھے، وہ جو نظر بندی تھی جادوگروں کی، وہ سب باطل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی. نہ صرف یہ ہے کہ جادوگر وہ بالکل پست ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے، بلکہ دوسری شکست، جو شکست فاس جسے کہنا چاہیے فرعون کو، وہ یہ ہوئی کہ وہ بڑے بڑے جادوگر مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ واقعات بھی سامنے آئے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، 6 لاکھ یہ یہودی تھے اسرائیلی کے جو کہ پھر نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے رات و رات، پھر ان کا تعاقب بھی ہوا، پھر موازنہ طور پر دریا سامنے آ گیا تھا، سمندر ریڈ سی، اور یہ ہے کہ پیچھے فرعون آل فرعون پکڑنے کے لیے پہنچ گئے تھے تعاقب میں. بہرحال یہ ہے کہ عصا موسیٰ کے ذریعے سے وہ سمندر 2 ٹک یعنی پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، درمیان سے خوش راستہ نکلا اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سمندر پار کر کے اور صحرا سینا میں آ گئے اور فرعون آل فرعون ان کے سامنے درکاب ہو گئے. تو جب یہ فرعون کے چنگل سے آزادی ہو گئے، غلامی سے نجات مل گئی، تو اب یہ صحرا سینا میں جب یہ پہنچے ہیں تو اب اس کے بعد کے حالات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ان رکوع میں، 5 رکوع میں یہ تاریخ بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جو کہ بیان ہو رہا ہے. اب جب یہ فرعون کے چنگل سے نجات مل گئے ان کو، بنی اسرائیل کو، تو پھر انہوں نے تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ہمارے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب، کوئی شریعت آ جائے اللہ کی طرف سے کہ جو جس میں احکامات ہوں کہ اب ہمیں اپنی آئندہ زندگی کا کیا عمل اختیار کرنا ہے، کیسے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. تو بہرحال یہ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے. اب یہ واقعات ہیں کہ جو کہ آگے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے 30 دن کوہ طور پر بلانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 30 دن آپ اعتکاف کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اور پھر یہ ہے کہ ہم سے آپ ہمارے پاس آئیے تورات اور شریعت لینے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ 30 دن جب یہ مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام، اب وہ واقعات آگے آ رہے ہیں کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ روزے کی حالت میں اعتکاف کا معاملہ تھا اور اللہ سے اب شرف ہم کلامی وہ نصیب ہونی تھی، لہٰذا یہ ہے کہ اب روزے کی وجہ سے وہ جو ایک اسمیل ہے روزے دار کے منہ سے جو آتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ وہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بو کے ساتھ ملاقات کرے، لہٰذا انہوں نے کچھ ایسی شے کھائی، روٹی کا بھی تذکرہ آتا ہے، کوئی بوٹی کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جس میں خوشبو تھی، لہٰذا اس اسمیل کو ختم کرنے کے لیے وہ کچھ شے وہ کھا کے اور اللہ تعالیٰ سے وہ شریعت تورات لینے کے لیے پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ تو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. تمہارا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 10 دن کے روزے مزید رکھوائے. اس کی تفصیل ابھی آگے آ جائے گی. یعنی 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور 10 بڑھا کے 40 راتیں ہیں کہ جو کہ پھر پورا کیا. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جو کیونکہ سورہ طہٰ میں بھی تذکرہ آیا کہ قوم کو جلدی چھوڑ کر اور اللہ سے ملاقات کے لیے اور وقت سے پہلے پہنچ گئے اور وقت سے پہلے اجلت کا جو یہ مظاہرہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے, تو اس کی وجہ سے پھر پیچھے سامری نے قوم کو گوسالہ پرستی اور بچھڑے پر معبود بنا کے اور اس کی پرستش پر جب وہ لگا دیا تھا, گمراہ کر دیا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تربیت کے لیے 10 دن مزید بڑھائے ہیں 30 دن سے اوپر. تمہارے لیے دونوں رائے ہیں کہ جو کہ یہ جو آگے تفصیلات اب آ رہی ہیں اس کے حوالے سے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے. تو اب یہ تمہید الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی, تو اب اگلی آیتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب ہم ترجمہ اور مختصر تشریح کر لیتے ہیں. فرمایا کہ وبا ادنا موسیٰ 30 لیلۃ, اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. یہاں پر جو بھی عربی گرامر سمجھنے والے ہیں اس سے کچھ تھوڑی بہت شدمد رکھنے والے ہیں, تو وہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں وا ادنا, یہ باب مفالہ سے یہ لفظ ہے, یعنی 30 مجرد سے نہیں. یعنی اس میں پھر باب مفالہ سے جو بھی الفاظ آتے ہیں اس میں 2 طرفہ معاہدات کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تورات دینے کا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے 30 دن اعتکاف کرنے کا اور عبادت کر کے پھر حاضر ہونے کا. تو وبا ادنا, اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے یعنی 30 لیلۃ, 30 دن 30 راتوں کا. وہ اتمم نہ بعشر, اور ہم نے پھر اس کو بڑھا کے مکمل کیا یعنی 10 دن. یعنی اس طرح سے فتم میقات ربی 40 لیلۃ, اور پھر مکمل ہوئے ان کی رب کی ملاقات کی جو جگہ ہے اور جو تعین اللہ کی طرف سے ہوا تھا وہ 40 راتیں پوری ہو گئیں. یعنی 30 دن پہلے یہ طے ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ جو واقعات میں نے بیان کیے کہ اس کی وجہ سے پھر 10 راتیں مزید بڑھائی گئیں. 10 دن کا پھر روزہ ہے کہ جو کہ رکھوایا گیا اور پھر 40 راتیں پھر اس طرح سے مکمل ہوئی. وقال موسیٰ لأخی, اب جب یہ طور پر جا رہے ہیں تورات لینے کے لیے, شریعت لینے کے لیے اللہ نے بلایا, تو اب پیچھے بنی اسرائیل پر اب اپنے خلیفہ کے طور پر, نائب کے طور پر جو بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام, ان کو تعینات کر رہے ہیں. فرمایا کہ وقال موسیٰ لأخی ہارون, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اخلفنی فی قومی, کہ اے میرے بھائی آپ میری قوم میں میری نیابت کیجئے اور نائب رہیے, خلافت کیجئے, واصلح, اور ان کی اصلاح کیجئے, ولا تتبعوا سبیل المفسدین, اور فساد کرنے والوں کے راستے کی اتباع نہ کیجیے. یعنی اب یہاں سے بھی بڑی قیمتی یعنی نصیحتیں ہیں کہ جو کہ پتہ چلتی ہیں, اسباق ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ نظام پورا جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا ترتیب دیا ہے اس میں, یہ فرم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا کوئی ہیڈ جاتا ہے کہیں باہر, تو یہ ہے کہ وہ بالکل خالی چھوڑ کے نہیں جاتا, بلکہ یہ ہے کہ اپنا کوئی نائب وہ بٹھا کے جاتا ہے کہ تاکہ نظام جو ہے وہ صحیح طور پر چلتا رہے, اور یہ کہ جو بھی کارڈرز ہیں وہ صحیح طور پر اپنا کام وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہیڈ نہیں ہوتا اوپر تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ نظام نہیں چلتا, لیبر جو ہے وہ پھر آزاد ہو جاتی. تو یہ جو نظام ہیڈ کا, وہ اصل میں شریعت ہی نے ہمیں عطا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور اپنی قوم پر اپنا نائب بٹھا کے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں دو باتیں ہیں, دو نصیحتیں ہیں کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی ہیں, کہ وہ اصلح, کہ آپ اصلاح کیجیے گا. یعنی یہ ہے کہ اصلاح کے حوالے سے مفعول کا تذکرہ نہیں ہے کہ یعنی کس کی اصلاح کیجیے گا, تو یہ اوپن چھوڑا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس سے دونوں چیزیں مراد دی ہیں کہ اپنی بھی اصلاح کیجیے گا, کوئی آپ نیابت میں کوئی خلاف واقعہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ قوم کی بھی اصلاح کیجیے گا. اور یہ لازمی شے ہوتی ہے رسولوں کے لیے بھی اور جو بھی امام کے درجے پر لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, تو وہ اپنے ماتحت کی اصلاح کے حوالے سے یہ شریعت ہی کی طرف سے تقاضا ہے. یہ بہت ہی بنیادی ایک فنکشن ہوتا ہے ہر ہیڈ کا, کہ وہ جو بھی نظام اور جس کے تحت وہ جو بھی کارکنان دیے گئے ہیں یا جو بھی امپلائمنٹ ہے لہٰذا ان کی اصلاح کا بھی معاملہ وہ رکھے. اور دوسری چیز ولا تتبع سبیل المفسدین, اور آپ مفسدین کے راستے کی اتباع نہ کی جائے. اچھا یہ تو ہارون علیہ السلام سے خلاف واقع یہ بات تھی کہ وہ کوئی ان مفسدین کے راستے کی پیروی کرتے, تو مطلب کیا ہے کہ کوئی یعنی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ کوئی ان کو ایک پروموٹ کیا جا رہا ہو مفسدین کو, نہیں بلکہ فوراً جو ہے وہ ٹوکا جائے, جو بھی فساد مچائے زمین میں یا قوم میں تو فوراً اس کی اصلاح کا معاملہ ہو, اس کو بتایا جائے کہ واقعی تو یہ غلط کام ہو رہا ہے, یعنی اس کو کوئی موٹیویٹ نہ کیا جائے اور ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہ مانی جائے, کوئی رعایت نہ برتی جائے مفسدین کے حوالے سے. تو یہ دو اہم یعنی ہدایات دیکھے. اب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ کوہ طور پر جا رہے ہیں, اب وہاں پر پہنچے ہیں, اب آگے کا واقعہ ہے. فرمایا کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وعدہ گاہ پر, یعنی جو ملاقات کی جگہ وہ طے تھی کوہ طور, اس پر جب وہ آئے, وکلمہ ربہ, تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا, یعنی اب پردے کے پیچھے سے کلام ہو رہا ہے رب سے موسیٰ علیہ السلام. وکلمہ ربہ, ان کے رب نے ان سے کلام کیا, قال رب ارنی انظر الیک, تو اب جب پردے کے پیچھے سے کلام ہو رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں, تو جو لذت سماع ہے یعنی سننے کی جو بھی لذت ہے اپنے رب کی جو بھی کلام ہے اس کو اور رب کی باتیں, تو ایک دل میں ایک خواہش ظاہر ہوئی کہ اب یعنی لذت دیدار بھی جب نصیب ہو جائے, لذت سماع کے بعد لذت دیدار بھی نصیب ہو جائے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ یہ پردہ درمیان سے ہٹا دے اور میں اپنے رب کا دیدار بھی کر سکوں. تو یہ ایک وہ خوف ہے کہ جو کہ اندر ڈیولپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے, کہ جس رب سے میں کلام کر رہا ہوں پردے کے پیچھے سے میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لوں. تو یہ ایک تعمیری سوچ تھی, جو محبت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس شوق میں اس محبت میں وہ جذبہ جاگا, دیدار الہی کے حوالے سے تقاضا کر دیا. ایک تقاضا تھا کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں نے, وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ پیچھے بچھڑے کو معبود بنا کے اور ایک ارتداد کا معاملہ کیا مرتد ہو گئے, تو پھر اب معافی تلافی کے لیے 70 سرداروں کو چنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, اور کوہ طور پر معافی تلافی کے لیے وہ لے کے گئے. وہاں پر 70 سرداروں نے ایک مطالبہ کر دیا کہ ہم اے موسیٰ جب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھیں, ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نہ آ جائے. یہ مطالبہ تھا موسیٰ کی قوم کا, 70 سرداروں کا تقریبی, کہ جب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھیں. اب ایک مطالبہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے, پر بہت واضح ہے موسیٰ علیہ السلام لذت دیدار کے حوالے سے اور جو محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کے جذبے سے سرکار ہوگا یہ تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھا ہے. یہ تعمیری ایک جذبہ, جبکہ قوم کا جو بھی مطالبہ تھا وہ تقریبی تھا کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کہ جب تک کہ ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فرق ہے کہ جو کہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اب جب یہ تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا بالکل کلیئر کیٹیگوریکل کہ قال لن ترا, رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, یعنی بالواسطہ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. اصل میں یہاں پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فنا ہو جانے والی آنکھیں ہیں اور یہ جو فنا ہو جانے والا جسم ہے, یہ رب کا دیدار نہیں کر سکتا اس دنیا میں. ہاں اہل جنت کو جب یہ ایک اور جسم اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ ہمیش کی جو بھی زندگی ہے اس میں عطا فرمائیں گے, تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ الی ربہا ناظرہ کا جو اشارہ ہمیں ملتا ہے سورہ قیامہ میں کہ اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں, یہ اہل جنت کو یہ سعادت ہے کہ جو کہ ملے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور کیسے دیدار کریں گے؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیسے اپنے رب کا دیدار کریں گے, تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور کوئی رکاوٹ اس کے دیکھنے میں تمہیں نہیں ہوتی, ویسے ہی تم اپنے رب کا دیدار کرو. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے, یہ بہت بڑی سعادت ہے اہل جنت کے رب کا دیدار. یہ پردہ کے جو کہ اس وقت حائل ہے درمیان میں, اور غیب پر ایمان لانے کا جو مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ہمیں کامل یقین کہ اللہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس فانی آنکھ سے اور فانی جسم سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. موت سے پہلے کوئی دیدار اللہ تعالیٰ کا اللہ کی مخلوق کو نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ قال لن ترانی، کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں اب یہاں پر تھوڑا سا رکھیں، یہ جو لن ترانی کا لفظ آیا ہے اس حوالے سے ہمارے اردو ادب میں کچھ الفاظ ہیں کہ جو کہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پرانی اصطلاحات اور وہ غلط معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. استاد محترم انجینئر نویز صاحب رحم اللہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اکثر ساتھی جو ہے وہ جانتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو موضوع بحث بنایا تھا اور ایک آرٹیکل ہے کہ جو کہ لکھا تھا کہ پرانی اصطلاحات کا اردو ادب میں جو غلط استعمال ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. یہ لن ترانی، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو تو زیادہ اس کا، کیونکہ اب وہ جو بھی الفاظ ہیں وہ ٹائم وار ہو چکے ہیں، متروک ہو چکے ہیں، لیکن بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ یہ لن ترانی کے الفاظ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں. یعنی جب کوئی بکواس کر رہا ہو، اوٹ پٹانگ گفتگو کر رہا ہو، تو کہا جاتا تھا کہ لن ترانی، یہ لن ترانی مت کرو، یعنی یہ فضول بکواس مت کرو. اب یہ جو لن ترانی کا لفظ ہے یہ پرانی اصطلاح ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ لن ترانی یہ کس کا قول ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ لن ترانیاں، یہ کیا لن ترانیاں کی نہیں تم نے؟ اب یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں بےحدہ بکواس کے لیے، تو یہ معیوب بات ہے. اسی طرح سے جب بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو تو یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ بھائی آتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل ھو اللہ پڑھ رہے ہیں. یعنی جب بہت زیادہ بھوک لگے تو یہ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں کہ بھائی آتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل ھو اللہ پڑھ رہے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی اب قرآن کی ایک پوری سورت ہے، سورہ اخلاص، اس کے الفاظ ہیں کہ جو کہ وہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں. یعنی کوئی گالیاں دے، کوئی برے الفاظ کسی کو کہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ صلواتیں سنا دی اس نے. اب یہ کامن الفاظ ہیں، صلواتیں سنا دی. اب یہ صلوات، یہ جمع ہے صلات کی. صلات کے معنی کیا ہیں عربی میں؟ نماز. اب یہ عربی اصطلاحات ہیں، لیکن صلواتیں سنا دی کس کے لیے؟ گالم گلوز کے لیے، بکواس جو بھی کسی کو سنا دے کوئی بات، لہٰذا اس کے لیے کہا جاتا ہے اس نے تو صلواتیں سنا معاذ اللہ. تو یہ اس طرح کے اردو ادب میں یہ الفاظ جو بھی آ گئے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآنی اصطلاحات. تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بالواسطہ میرا مشاہدہ نہیں کر سکتے، مجھے آپ دیکھ نہیں سکتے. ولکن انظر الی الجبل، ہاں یعنی بلا واسطہ تو آپ نہیں دیکھ سکتے، اب بالواسطہ اگر آپ دے سکیں تو وہ اس طرح سے صورت بنے گی کہ میں اپنی تجلیات کا ایک کوئی مظہر میں ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر، یعنی پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اگر میری تجلی ڈالنے پر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. اب لازم بات ہے اللہ کو تو پتا تھا پہلے سے کہ بھئی یہ پہاڑ، یعنی نہ انسان میرا دیدار کر سکتا ہے اور نہ یہ پہاڑ میری تجلی کا کوئی مظہر وہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ کو پہلے سے پتا. لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تقاضا کیا تھا تو ان کا پاس رکھنے کے لیے یہ مشاہدہ کرا دیا گیا کہ بھئی اس طرح سے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں. جب یہ اتنا مضبوط پہاڑ وہ برداشت نہیں کر سکتا تو انسان کا مشاہدہ دیدار الہی کا وہ تو دور کی بات ہے. تو بہرحال پھر ہوا کیا، فلما تجلى ربه للجبل، پس جب ان کے رب نے اپنی تجلی کا ایک ظہور، یعنی صرف ایک تجلی، تجلیات باری تعالیٰ، اس کا تو کوئی تصور ہی ذہن میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک پرتو وہ ڈالا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ اس کو اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا. جیسی تجلی وہ ڈلی ہے، اس کا ایک پرتو ڈالا ہے پہاڑ پر، تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ خرا موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کر بیہوش ہو گیا. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تجلی کا ایک پرتو تھا، اصل میں پوری تجلی نہیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور روایت میں آتا ہے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنے معرفۃ القرآن میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی اس پر انگوٹھا رکھ کے اور بتایا کہ بس اتنی تجلی، یعنی یہ بھی ایک مثال دے کر، ایک انسانی ذہن کے قریب آ کے اس مثال دی گئی ہے کہ بس بہت تھوڑے سے پرتو ڈالا تجلی، لہٰذا یہ ہے کہ وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ پورا منظر دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے بے ہوش ہو گئے. اب یہاں پر ذرا رک کے ایک کراس ریفرنس لے لیتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 بڑی مشہور و معروف و مقام ہے کہ جس میں قرآن مجید اللہ کا جو یہ کلام ہے اس کی تاثیر بیان ہے. وہ کیا تاثیر کیا ہے؟ وہ آیت آپ کے ذہنوں میں ہوگی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ کیا ہو جاتا، وہ دب جاتا، پھڑ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت. تو اللہ کے کلام کی تاثیر بھی کیا ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، اور اللہ کی تجلی کی تاثیر بھی کیا ہے اس مقام سے جو کہ ظاہر ہے، وہ بھی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کلام ہوتا ہے وہ صفت ہوتی ہے متکلم، متکلم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید. تو جس طرح سے متکلم اللہ کی تاثیر ہے تجلی کی کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ کر دے، اسی طرح سے اس کے کلام کی بھی تاثیر کیا ہے قرآن کی کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. یعنی وہ بڑے پیارے اشعار ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب، یعنی ان کے والد محترم کی اشعار ایک نظم ہے کہ جو وہ نقل کرتے ہیں تفسیر عثمانی میں، شبیر احمد عثمانی رحم اللہ، والد صاحب کی پوری نظم ہے، بڑی پیاری ہے، اس کے چند اشعار اور اسی قرآن کی تاثیر کے حوالے سے کہ یہ جو ہم قرآن، یعنی محفل جو کہ قرآن سے خالی ہوتی ہیں اور دیگر بدعات پر مشتمل اور دیگر قصے کہانیوں پر مشتمل، لہٰذا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات، کان بھیرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں نغمہ مشروع بھی، یعنی شریعت کا نغمہ قرآن، آؤ سنائیں تمہیں، سنوائیں تمہیں نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے کو ہے، اور ہیو گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، خاشیم متصد، یعنی کوہ جس سے خاشیم متصدیم ہونے کو ہے، یعنی پہاڑ جس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہونے کو ہے. تو یہی آیت کی ترجمانی ہے کہ جو شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کے والد صاحب نے وہ کی، اور یہ نظم نقل کرتے ہیں تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحم اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی تجلی سے، اور موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. فلما افاقا، پس جب افاقہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، قال سبحانہ، تو ہاتھ جوڑ دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تو پاک ہے، تب تو الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی مطالبہ میں تیرے سامنے رکھوں، وانا اول المومنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں. قال یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں نے آپ کو لوگوں میں سے چن لیا ہے، لوگوں پر چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور خود سے ہم کلامی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے، اور اسی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. فخذ ما آتیتک، بس جو میں آپ کو دوں اب یہ شریعت تورات کی شکل میں، آپ اس کو ہاتھ لیجئے، اس کو پکڑیے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائے. یعنی یہ سب سے بڑی دولت اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر انسانیت کے لیے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہوتی ہے، اور یہ شریعت یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ہدایت امتوں کو مل جائے جس طرح سے ہمیں قرآن ملا، اور یہ قرآن کی نعمت ملنے پر اب عملاً جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کا شکر بجا لایا جائے. اور امام راغب عثمانی رحمہ اللہ تین شکر کے درجے ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر. نمبر ایک، شکر بالقلب، دل کی گہرائیوں سے شکر. پھر ہے شکر باللسان، یہ زبان بھی جو ہے وہ شکر کے ترانے گائے. اور پھر شکر بالجوارح، پورے یعنی انسانی اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لایا جائے. پوری زندگی اللہ کی اس نعمت ہدایت کے مطابق جب وہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے اس پر عمل کرے. لہٰذا یہ ہے کہ اب جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ مضبوطی سے تھامیے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اب لکھ دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں، کیونکہ یہ تورات ملی تھی تختیوں کی صورت میں، پوری ایک کتابی شکل میں تختیوں میں یہ جو بھی احکامات تھے، جو 10 کمانڈمنٹس وہ بڑے مشہور ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ فرمایا گیا کہ من کل شیء، ہم نے لکھ دیے احکامات موعظتاً، تمام باز و نصیحت ان تختیوں میں ہر شے، وہ تفصیل لکل شے، اور اس تورات میں ان تختیوں میں ہر شے کی تفصیلات تھی. یعنی مراد کیا ہے ہر شے کی تفصیلات سے؟ مراد اس دور کے لیے، عبوری دور کے لیے، لوگوں کے لیے جو بھی ہدایت کا سامان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت. اور لازم بات ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا جو بھی سامان ہے وہ تو کس میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں. یہی وجہ ہے کہ جو بھی تورات اور انجیل ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، عبوری دور کے لیے، کیونکہ وہ ہدایت کا سامان تھی، احکامات تھے. لہٰذا یہ ہے کہ فائنل ایڈیشن ہدایت کا وہ آنا تھا قرآن کی صورت میں، تو جب یہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے کہ جو کہ لے لیا. تو یہ جو ہر شے کی تفصیل، ہر شے کی واضح نصیحت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس دور کے یعنی لوگوں کے لیے، عبوری دور کے. فرمایا کہ فخوذھا بقوہ، بس اس کو مضبوطی کے ساتھ اب شریعت کو پکڑی. اب یہ مضبوطی کے ساتھ شریعت کو پکڑنے سے مراد وہ فزیکلی ہی پکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کیجیے پورے انشراح کے ساتھ. جس طرح سے قرآن مجید کے لیے الفاظ آتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. تو اب اللہ کی رسی یعنی قرآن کے ساتھ چمٹنے سے مراد فزیکلی چمٹنا تو مراد نہیں ہے نا، یہ تو ایک تقدس کا معاملہ تو ہے ہی ہے کہ جو کہ ہم سینے سے اس کو لگاتے، لیکن اصل چمٹنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. فخذھا بقوہ، بس آپ اس تورات کو، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی اس پر عمل کیجیے، اور صرف خود نہ عمل کریں بلکہ وامر قومک، اپنی قوم کو بھی اس کے احکامات کی یعنی حکم دیجیے. یا خذو باحسنھا، کہ وہ اس کو لے احسان کے درجے پر، یعنی رخصت کے درجے پر نہیں بلکہ عظیمت کے درجے پر، یعنی خوبی کے ساتھ اس شریعت کے احکامات پر وہ کیا کریں؟ عمل کریں. اور یہی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کتابیں نازل کرتا ہے ڈیمانڈ ماننے والوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان کے درجے پر یعنی خوبی کے ساتھ اللہ کی شریعت پر وہ عمل کرنے والے ہو جائیں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ورنہ یہ ہے کہ میں عنقریب پھر نافرمانوں کا گھر ہے کہ جو کہ میں دکھاؤں. یعنی تسلسل کے لحاظ سے اگر ترجمہ کیا جائے کہ جو بھی اس شریعت کو نہیں مانے گا تورات کے احکامات کو، تو عنقریب میں یہ گھر دکھا دوں گا، جو بھی انجام ہوگا نافرمانوں کا وہ میں دکھا دوں. اور کس طرح سے پھر یعنی، اور یہ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ روز قیامت وہ جو جہنم میں پھر جلیں گے اس نافرمانی پر اور شریعت کے احکامات کو چھٹانے پر، تو وہ گھر بھی ہے کہ جو میں آپ کو دکھا دوں گا. سَأَصْرِفُونَ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو کہ جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. یہ ہے اصل میں بہت بڑا نقصان تکبر کا، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہی تکبر کی علامت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت اس پر حرام کر دی گئی، وہ جہنم کا مستحق. اور اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبر رضائی، یہ کبر اللہ فرماتے ہیں میری چادر، اور جس نے کبر کیا، تکبر کیا، گویا اس نے میری چادر کو گھسیٹا، یعنی اس نے بے عزتی کی. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کا نفس نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی آیات، اس کا فہم اس سے انسان کو عاری کر دیا جاتا، قرآن کی آیات یا اللہ کے احکامات اس سے انسان بالکل عاری ہو جاتا ہے کہ اس کا فہم وہ حاصل کرے، بالکل بھٹکنے کے راستے پر وہ چلا جاتا ہے. اور آگے وہی بات آ رہی ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں اس پر. اور وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر تو یہ ہدایت کا راستہ دیکھیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس راستے کو اختیار نہ کریں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، لیکن اس کے برعکس اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، یتخذوہ سبیلا، تو وہ اس راستے پر چل پڑے، اس راستے کو اختیار کریں۔ دیکھیں یہی کیفیات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات سے پہلے تو ہی برتتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حق بالکل واضح ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس حق کے راستے سے جدا کر کے اسے گمراہی کے راستے پر پھیر دیتے ہیں۔ یہ نفس سزا ہوتی ہے ایسے شخص کی کہ جو حق کو جو ہے وہ جھٹلا کے اور شیطان کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے ہوا، گمراہی کے راستے پر اس لیے اس کو چلایا گیا کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تکذیب قولی، زبان سے کوئی انکار کر دے، جھٹلا دے، نہیں مانتا اللہ کو، نہیں مانتا قرآن، جو بھی کفار یہ کرتے ہیں۔ ایک تکذیب ہے کہ جو کہ اللہ کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا وہ کرتا ہے، کہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی ایک نہیں مانتا۔ یہ ہے تکذیب عملی، ایک ہے تکذیب قولی۔ ہم تکذیب عملی کا شکار ہیں اس وقت، الا ماشاءاللہ امت مسلمہ کی جو بھی اکثریت، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وکانوا عنہا غافلین، اور یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے بالکل غافل ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور تکذیب آیات کا جو پھر نقصان ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ کی جو ہماری آیات کی تکذیب کریں، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کریں، حبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال وہ بیکار ہو گئے، حق ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ہل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور کیا بدلہ ہوگا پھر ایسے لوگوں کا مگر وہی کہ جو کہ وہ اعمال کرتے ہیں، یعنی انہیں بدلہ وہی دیا جائے گا کہ جو اس دنیا میں وہ کما کے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان آیات میں جو ہمارے لیے میسج ہے کہ واقعتاً آج جس طرح سے تورات بنی اسرائیل کو دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، اور دیگر کتابیں انہیں دی گئیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے قول سے نہیں جھٹلایا تورات کو انجیل، بلکہ اپنے عمل سے جھٹلایا۔ اور وہی روش ہے کہ جو امت مسلمہ کی، آج امت محمدیہ کی، جس میں اور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روش ہے کہ جس پر ہم چل رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، بحثیت مجموعی، ذات میں بھی اور بحثیت مجموعی حکمرانوں کی جو بھی کیفیات ہیں، اس میں قرآن سے اعراض، دین سے جو ہے وہ بے وفائی، دین سے بغاوت کے معاملات، وہ ہر سطح پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ کہ بہرحال اس کی جو بھی عذاب کی کیفیات ہیں وہ پورے امت مسلمہ اس کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کی کیفیت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اس سے نکالے، پستی سے نکالے۔ اور پستی سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کا معاملہ ہے جو کہ وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔